السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونؤمن به ونتوب إليه ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين. وقال تعالى في موضع آخر: وكذلك يجتبيك ربك. صدق الله العظيم. وقال النبي الأمين عليه الصلاة والتسليم: كنت نبيا، كان آدم بين الماء والطين، أو كما قال النبي الأمين. معزز السامعين، حضرات اکرامی اور باپردہ سماعت کرنے والی اسلامی بہنوں، ماہ مبارک ربیع الاول کی آمد آمد ہے. اس موقع پر سیرت النبی کے عنوان سے داخل سلسلہ ہوں یا محبین سامعین ہوں، کچھ باتیں سیرت کے پہلو کی گوش گزار کرنی ہے، تاکہ زندگیوں میں سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت، ان کی محبت اور ان کی سنتیں زندہ ہو جائیں. ایک ہوتا ہے میرے دوستو تذکرہ کرنا. تذکرہ کرنے کے لیے اس پلے کا چاہیے تو پھر تذکرہ پورا پورا ہوتا ہے، ورنہ پورا کوئی بھی نہیں کر سکتا. مثال کے طور پر ایک پاکستانی بزرگ نے یہ مثال دی، کوئی ڈاکٹر ہے، ڈاکٹر کی تعریف کون کر سکتا ہے جو خود ڈاکٹر ہو اور پھر اس فن کے اندر اس کے کمالات کو جانتا ہو، پھر اس کی تعریف بیان کرے تو وہ اس کی پوری تعریف کہلاتی ہے. ایک عام پیشنٹ ہو، عام آدمی ہو، وہ ڈاکٹری کے بارے میں کچھ جانتا ہی نہیں تو ڈاکٹر کی تعریف کیا کرے گا. ایک انجینئر ہے، اس انجینئر کی تعریف وہ انجینئر کر سکتا ہے جو اس انجینئر کے کمالات کو اپنے فن کی باریکیوں میں پرکھتا ہو اور اس کو خوب دیکھتا ہو اور اس کو سمجھتا ہو، پھر اس کے محامد اور کمالات کا تذکرہ کرتا ہو، پھر تعریف پوری ہوتی ہے، ورنہ تعریف نہیں ہوتی، وہ تو تذکرہ بیجا ہوتا ہے. کبھی کبھی چھوٹی سی باتیں بڑی بڑی باتوں کو سمجھا دیتی ہیں. میرے دوستو، ہم تذکرہ تو کر سکتے ہیں دو جہاں کے سردار صاحب قاب قوسین محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کا، لیکن تعریف کا وہ حق نہیں ادا کر سکتے اور نہ قیامت تک کوئی کر سکتا ہے، کیونکہ وہ جس مرتبے کے ہیں اس مرتبے کو کوئی پا ہی نہیں سکتا. جب کوئی اس مقام کو جا نہیں سکتا تو ان کا تذکرہ اور ان کی تعریف کیسے بیان کر سکتا ہے. یہ ابتدائی باتیں. تعریف کا حق تو کوئی نہیں ادا کر سکتا. بالآخر قلم اٹھانے والوں نے قلم یہ کہتے ہوئے رکھ دیا کہ بعد از خدا بزرگ تو یہ قصہ مختصر. اگر خدا کے بعد کوئی بزرگ ہستی ہے تو وہ آپ کی ہے، آپ کے لائق جو حمد ہے، آپ کے لائق جو ثنا ہے، آپ کے لائق جو تعریف ہے، آپ کے لائق جو مدحت ہے، آپ کے لائق جو نعت ہے، وہ ہم میں سے کسی کے بس کروب میں شایان شان مصطفیٰ بیان کیا جائے. ہاں، کچھ کچھ باتیں ان کے اسوہ مبارکہ سے جو نکلی ہیں اس کی روشنی میں کچھ اپنی زندگیوں کو استوار کرنے کے لیے سیرت نگاروں نے قلم بند کر دیا، ان کے حوالے سے چند باتیں آپ حضرات کے سامنے، تاکہ آقا کی عظمت کھلے، آقا کی محبت ہمارے دلوں میں آئے اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو زندہ کرنے کا جذبہ بیدار ہو. فن تعمیر ایک عظیم فن ہے. پچھلے زمانے میں بھی مکانات بنا کرتے تھے، اس زمانے میں بھی مکانات بنا کرتے ہیں اور ہم اپنی آنکھوں سے کچھ باتیں مشاہدہ کرتے ہیں. یہ بات تو میری بات سمجھانے کے لیے ہے، یا یہ مثال میری گفتگو کی تفہیم کے لیے ہے. چہ نسبت خاک راں با عالم پاک، خاک کو عالم بالا سے کوئی نسبت نہیں ہوتی. جب بات سمجھانا مقصود ہوتا ہے تو پھر مثال دی جاتی ہے. اس مثال سے میں اس بات کو نہیں سمجھانا چاہتا، بلکہ اس مثال سے میں اپنے منشے کو سمجھانا چاہتا ہوں. جب فن تعمیر کا آغاز ہوتا ہے، غور کرنا، اگر اب تک نہیں کیا تو آگے کر لینا، जो बुजुर्ग हजरात हैं उन्होंने तो देखा होगा अपनी आंखों से, जो नौजवान हैं वो तो देखते रहते हैं। जब कहीं कोई मकान बन रहा होता तो मकान बनने के लिए जहाँ बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत है वहीं पर रेती की ज़रूरत पड़ती, वहीं पर रेती की ज़रूरत पड़ती। जब आप रेती ला लेते हैं, इंजीनियर साहब उसको हाथ में उठाएंगे, उसको देखेंगे, उसके बाद में कहेंगे कि साहब ये इस काम की है कि जब दो ईंटों को जोड़ा जाए तो दरमियान में डाल दी जाए, ये इतनी मोटी है कि इसको और दूसरे काम में आप नहीं ले सकते। ये यूँ कह लीजिए कि फर्श के नीचे डालने के काबिल है, बहुत मोटी है, काम में नहीं आएगी, फर्श के नीचे डाल दो। दूसरा मरहला, थोड़ी सी अगर उसको छान ली जाए, छान कर अलग कर ली जाए, तो जो मोटाई होती है वो नीचे बिछा दी जाती है, जो बारीक उसमें से निकल आता है वो ईंटों के दरमियान में, ईंटों के जोड़ने के काम में आ जाता है। उसके बाद में फिर एक और मरहला है, उसको फिर अगर छाना जाए, छानी हुई रेती को फिर बारीक छन्नी में छाना जाए, तो एक और हिस्सा अलाहदा हो जाता है। जब वो हिस्सा अलाहदा हो तो मिस्त्री उसको अस्तरकारी के काम में लाता है, जिसको सिंगल कोट बोलते हैं, पहला मरहला अस्तरकारी। अगर उस तीसरी मरतबा छानी हुई को फिर अगर छाना जाए तो उसको जीनत वाले काम में लाया जाता है, जिससे नक्श निगार बनाए जाते हैं, या जिसमें अगर मकान में नफासत मकसूद होती है, स्पंज फिनिशिंग जिसको कहा जाता है, उस मरहले के काम में जो लाया जाता है वो आखिरी मरहला है। उस मरहले तक पहुंचाने के लिए रेती को चार मराहल से गुजरना पड़ता है। ये तो वो बात है कि इस काबिल बनाने के लिए छाना जाए, छाटा जाए, उसे काबिल बनाया जाए, उसमें काबिलियत देखी जाए, जब उसमें काबिलियत पा लें तो उसको निकाल कर अलग कर लिया जाए। ठीक है, यही चार मरहले इंसानी ज़िंदगी में हैं, इंसानों को बनाने के लिए, इंसानों को उस्तवार करने के लिए, इंसानों को राह रास्त पर लाने के लिए। परवरदिगार आलम के यहाँ हक तआला जल्ल शानहू की जो मखलूक है वो पूरी की पूरी बनी हुई मिट्टी से है, जिसको अल्लाह ने कुरान में फरमाया, लकद खलकनल इंसाना मिन तीन, हमने इंसानों को मिट्टी से बनाया है। मिट्टी से बन गए, कैसी मिट्टी है? मिट्टी वो है कि इसके अंदर अगर निखारा जाए तो एक जुज अलग निकल सकता है, और निखारे हुए को फिर निखारना चाहें तो उसमें कुछ सलाहियत पाई जा सकती है। तो इसलिए हक तआला जल्ल शानहू ने इंसानों को मुंतखब फरमाया। इंसानों में से कुछ वो हैं जो अहले कुफ्र कहलाते हैं, कुछ वो हैं जो अहले ईमान कहलाते हैं। पहला तबका कुफ्र की वजह से, शिर्क की वजह से, नादानी और लाइलमी की वजह से, वो तो फर्श खाक ही है, उसको नीचे ही गिरना है, असफल साफिलीन में जाना ही जाना है, वो दुखूल फिन्नार का मूजिब ठहरा है। क्यों? इसलिए कि उसकी लियाकत ही वैसी, उसकी काबिलियत ही वैसी। हाँ, इसी फर्श खाक में कुछ ज़र्रात ऐसे हैं कि उनमें कुछ सलाहियत पाई जाती है, जिनको हक तआला ने ईमान वाला कहा, उनको खाक में मिलने नहीं देता, उनको उठा लेता है। उनके उठ जाने की वजह से फिर इंसान एक मजहब पर कायम होता है, एक दीन पर कायम होता है, गोया एक दीवार कायम होती है, जिसकी या तो ये ईंटें बन जाता है, या ईंटों के दरमियान एक रब्त और ताल्लुक कायम करने के लिए जो रेती इस्तेमाल की जाती है वो बन जाता है। तो हमारी नस्बत तो इंसानों के साथ है, हमारी नस्बत को मलाइका से नस्बत देने के लिए, हमारी नस्बत को जनाब रिसालत मआम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात गिरामी से नस्बत देने के लिए, हमारी नस्बत को हक तआला से नस्बत देने के लिए हक तआला ने फर्श खाक से हमें चुन लिया, समझ गए। और उस चुनने के बाद फिर कुछ इम्तियाजात हैं। अहले ईमान भी एक ही नहीं है, उनमें कुछ मरातिब हैं, उनमें कुछ फजीलत वाले हैं, जिनको सुलाहा और उलमा कहा जाता है, जिनको मकाम शहादत नसीब होता है। हक तआला जल्ल शानहू उन इंसानों में जो ईमान वालों के लिए चुन लिया था, फिर उस ईमान वाली जमात से एक तबके को चुन कर सालहियत अता फरमाता है। फिर एक तीसरा मरहला आता है, सालहियत पर नहीं रुक जाते, फिर हक तआला उनमें से कुछ अशखास को चुनता है, मुंतखब फरमा लेता है। यही वजह है मेरे दोस्तों, हर आलिम का मकाम, हर आलिम का मरतबा एक जैसा नहीं होता। अगर यहाँ कोई आलिम आ जाए, आप उसकी इज्जत करते हैं, आप उसका एहतराम करते हैं, उसके बिलमुकाबिल अगर कोई बड़ा बुजुर्ग आ जाए, अरे वो भी आलिम है, ये भी आलिम है, तो आप ये कहेंगे कि साहब ये वो हैं जो तजुर्बात की भट्टी में पिसे हुए हैं, ये लायक इकराम हैं, इनके आमाल को हमने देखा हुआ है, वो या इनसे उनका इम्तियाज़ खुद आदमी अपनी नज़र में करता है, تو یہ در حقیقت حق تعالی جل شانہ کا انتخاب ہوتا ہے کہ ان صلحاء اور علماء میں سے اس کو چن لیا جاتا ہے، منتخب کر لیا جاتا ہے، پھر اس کو ایک مقام دیا جاتا ہے جس مقام کو مقام شہادت کہا جاتا ہے۔ اب پھر اس مقام شہادت پر پہنچے ہوئے افراد کی جماعت میں سے حق تعالی جل شانہ کچھ اور ذرات کو چن کر الگ کر لیتے ہیں، کچھ اور اشخاص کو منتخب کر کے علیحدہ کر لیتے ہیں، کچھ اور شخصیتوں کو منتخب کر کے ان کو علیحدہ کر لیا جاتا ہے، جن کو مرتبہ صدیقیت عطا فرما دیا جاتا ہے۔ یہ گفتگو تھی بات کو سمجھانے کے لیے، یہ آیت مبارکہ کو سمجھانے کے لیے۔ جیسے ریتی کو چھان کر الگ الگ کاموں میں لگایا جاتا ہے، ویسے ہی انسانوں کو چنا جاتا ہے اور انسانوں کو الگ الگ کاموں پر لگایا جاتا ہے۔ سب کے کام الگ ہوتے ہیں، علماء کا کام الگ، شہداء کا کام الگ، صدیقین کا کام الگ، ایک طبقہ رہ جاتا ہے۔ وہ طبقہ کیا ہے؟ وہ طبقہ انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والتسلیمات کی نفوس قدسیہ کا طبقہ ہے۔ اس طبقے کو بھی حق تعالی جل شانہ نے چنا اور اس کو منتخب کیا، اور اس کی سند قرآن مجید کی وہ آیت مبارکہ ہے جس کو خطبہ مسنونہ میں میں نے تلاوت کی ہے، ان اللہ اصطفى آدم ونوحا وآل ابراہیم وآل عمران علی العالمین۔ حق تعالی جل شانہ نے انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والتسلیمات کو بھی پیدا فرمایا، لیکن ان کے پیدا کیے جانے کے لیے کیا مٹی استعمال ہوئی یا نہیں ہوئی؟ لفظ انسان قرآن میں آیا ہے، لقد خلقنا الانسان، ہم نے انسان کو پیدا کیا مٹی سے۔ یہ بات تو سمجھ میں آ گئی، یہ فرق اور مراتب تو سمجھ میں آ گئے جو ہم نے ایک مثال سے عرض کی، لیکن کیا وہ نبی جو نبی بنایا گیا اور انسانوں میں مبعوث کیا گیا وہ بھی ہماری ہی طرح ہے؟ اس فرق کو واضح کرنے کے لیے میں ایک حدیث مبارکہ سناؤں گا، پھر دوسری حدیث سناؤں گا، پھر اس کی کچھ ہلکی سی توضیح عرض کروں گا، تاکہ انبیاء کے مقام و مرتبے کو عام انسانوں کے مقام و مرتبے کے مقابلے میں جو امتیاز حاصل ہے وہ واضح ہو جائے۔ سب سے پہلے تو اللہ نے جو قاعدہ بنایا، یاد رکھو کوئی چیز قاعدے کے خلاف نہیں ہوتی۔ قاعدہ یہ ہے کہ مٹی سے بنانا ہے جو انسان کہلائے، اسی لیے حق تعالیٰ نے قرآن میں کہہ دیا لقد خلقنا الانسان، وہ چاہے مشرکین کی جماعت ہو، وہ چاہے کفار کی جماعت ہو، وہ چاہے مسلمانوں کی جماعت ہو، یا ان میں صلحاء کی ہو، اتقیاء کی ہو، ابدال کی ہو، یا ان میں شہداء اور صدیقین کی جماعت ہو، یا ان میں انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والتسلیمات کی نفوس قدسیہ، قاعدے کے مطابق تو مٹی سے بنائی جانی۔ لیکن ایک مٹی وہ ہے جس کی تشریح میں نے عرض کر دی، جس کی وجہ سے انسانوں کا انتخاب عمل میں آتا ہے، ایک دوسرے سے جدا ہو جاتے ہیں۔ اس فرق اور امتیاز کے بعد انبیاء کرام کیسے بنائے گئے؟ انبیاء کرام کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی سے نکلا ہوا ایک جملہ آپ کی زبان مبارک سے نکلا ہوا ایک جملہ سن لیں۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، ان اللہ حرم على الارض ان یأکل اجساد الانبیاء، انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والتسلیمات کی نفوس قدسیہ کے جو اجسام ہیں، ان اجسام کو قبر کی مٹی نہیں کھا سکتی، کیونکہ زمین پر اللہ نے اس کو حرام کر دیا ہے۔ کیوں؟ اس زمین کا خاصہ کیا ہے؟ اس زمین سے جتنی چیزیں بنی ہیں اس زمین پر ڈال دو، وہ اس چیز کو گلا دے گی، وہ اس چیز کو سڑا دے گی، وہ اس چیز کو بدبودار کر دے گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ اسی زمین سے بنا ہے، اور اس زمین کی خاصیت یہ ہے کہ اپنے سے بنی ہوئی چیز کو اسی طرح کر دیتی۔ پھر انبیاء کو کیسے اللہ نے بنایا کہ یہ زمین اس جسم کو نہیں کھا سکتی؟ اب یہاں سے استثنائی شروع ہوتی، بنایا تو مٹی سے ہے، مٹی اور مٹی میں فرق ہے، ایک مٹی تمہاری اپنی دنیا کی ہے، ایک مٹی جنت کی ہے، دونوں مٹیوں میں زمین اور آسمان کا فرق ہے۔ جنت کی مٹی کی خاصیت یہ ہے کہ اس میں ہمیشہ خوشبو رہتی ہے، جنت کی مٹی کی خاصیت یہ ہے کہ اس کو فنا کوئی نہیں، کیونکہ جنت کی کسی شے کو فنا نہیں، حق تعالیٰ نے بنایا ویسا۔ جنت کی کوئی چیز ختم ہو گئی بول کے کبھی سنیں گے؟ کبھی نہیں ختم ہو سکتی، تو جنت کی مٹی کیسے ختم ہو سکتی؟ جنت کی کسی چیز میں کوئی تغیر نہیں آ سکتا۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ اب یہاں سے یہ سمجھیے کہ حق تعالیٰ جل شانہ نے انبیاء کو بھی مٹی سے بنایا، لیکن وہ مٹی جنت کی تھی، اور اسی دنیا میں بھیج کر بنایا، وہ دنیا میں وہ جنت کی مٹی ہے کہاں؟ آپ نے دوسری روایت سنی ہوگی، نبی کریم صلی اللہ جب جانا ہو جائے صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے پر حاضری کا موقع مل جائے، جہاں وہاں پہنچیں آقا کی دربار میں اور بارگاہ میں سلام عرض کریں، تو ہماری جانب سے بھی عرض کرنا، اور خاص طور پر نوٹ کرنا یہ جملہ، آج بھی وہاں لکھا ہوا ہے، جو حضرات جاتے ہیں باب السلام سے داخل ہوتے ہیں، اپنے قلب کی جانب میں ایک حصے کو دیکھتے ہیں جس کے باہر سنہرے حرفوں میں لکھا ہوا ہے، جالی میں بنا ہوا، کہ ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، मेरे घर और मेरे मेंबर के दरमियान में जो जमीन का खित्ता है, वो जमीन का खित्ता बज़ाहिर तुम्हारे लिए जमीन का खित्ता है, लेकिन वो जमीन दुनिया की नहीं है, वो जन्नत की जमीन है। रौज़तुन मिन रियादिल जन्ना, हक तआला ने उसको रियादुल जन्ना करार दिया है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको रियादुल जन्ना करार दिया है। और फिर कुरान मजीद की एक आयत मुबारक ज़हन में रखें, मिन्हा खलकनाकुम वफीहा नुईदुकुम वमिन्हा नुखरिजुकुम तारतन उखरा, तुम इसी मिट्टी से बनाए गए हो, इसी में लौटाए जाओगे। अंबिया इकराम अलैहिस्सलात व तस्लीमात की नुफूस-ए-कुदसिया कहाँ मदफून है? जमीन ही में मदफून है। हक तआला जल्ल शानहू ने उनके अजसाम को भी जमीन ही में पहुँचाया, क्योंकि बताया मिन्हा खलकनाकुम, उसी से तो बनाया है ना, वो फीहा नुईदुकुम, हम उसी में लौटा देंगे, वो मिन्हा नुखरिजुकुम, फिर निकालेंगे तो वहीं से निकालेंगे। ये हक तआला की कुदरत है कि वो जैसा चाहे निकालेंगे। अब हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर जनाब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक जितने अंबिया इकराम अलैहिस्सलात व तस्लीमात के अजसाम मुबारक बने, सब जन्नत की मिट्टी से बनाएंगे। अब फिर सिर्फ जन्नत की मिट्टी से बना देना काफ़ी होता, उसमें कोई फ़र्क व इम्तियाज ना होता, तो हक तआला कुरान में नहीं फरमाना, तिलकर रुसुल फज़लना बादहुम अला बाद, हमने किसी को किसी पे फजीलत दे दी है। और ये फजीलत क्या है? हमारे शेख हज़रत शाह सूफ़ी ग़ुलाम मोहम्मद साहब रहमतुल्लाहि अलैह बयान फरमाते हैं, यूँ तो ऊँचे सब अम्बिया हैं, यूँ तो ऊँचे सब अम्बिया हैं, उनसे ऊपर हबीब खुदा हैं। मकाम मरतबे के एतबार से नबूवत में अल्लाह ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बड़ा आला मकाम अता फरमाया था। उस मकाम का खासा क्या है, या वो कब से नबी हैं? नबी जो पहले भी हो, नबी जो आखिर भी हो, नबी जो अव्वल भी हो, नबी जो आखिर भी हो, वो कैसे हो सकता है? फरमाया नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो रिवायत जो खुतबे मसनूना में पड़ी, कुंतु नबिया कान आदम बैनल माई वत्तीन, मैं तो उस वक़्त भी नबी था जब हजरत आदम मिट्टी और पानी के दरमियान में थे। हजरत आदम अलैहिस्सलाम का अभी खमीर तैयार हो रहा था, अभी जिस्म मुबारक बनाया जाना था, लेकिन हुजूर अकरम फरमाते हैं मैं उस वक़्त भी नबी था। इसके बारे में हजरत कासिम नानोतवी रहमतुल्लाहि अलैह फरमाते हैं कि सबसे पहले मशीयत के अनवार से, सबसे पहले मशीयत के अनवार से नक्श रूए मोहम्मद बनाया गया, सबसे पहले मशीयत के अनवार से नक्श रूए मोहम्मद बनाया गया, फिर उसी नूर से मांग कर रोशनी बज़्म कौम व मकां को सजाया गया। ये कौम व मकां जो बनाए गए, ये ज़मीन व आसमान जो बनाए गए, ये दुनिया के नक्श निगार जो बनाए गए, इन नक्श निगार में जितनी चीज़ें आई हैं वो सब के सब हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मरहून मिन्नत हैं। फरमाया कि उन्हीं के नूर से मांग कर रोशनी बज़्म कौम व मकां को सजाया गया है। इसीलिए कहा कहने वालों ने कि अगर आपको भेजा जाना ना होता तो न ज़मीन बनती, न आसमान बनता, न सितारे बनते, न सैारे बनते, न हवाएँ होती, न फ़ज़ाएँ, न खलाएँ होती, न नबातात होते, न जवादात, न हैवानात होते, न इंसान, कोई भी चीज़ इस कायनात की नहीं होती अगर मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात गिरामी को बनाना हक तआला का मंशा ना होता। मैंने दो बातें अर्ज़ की, एक इख्तिसास खुसूसियत अलहदा किया जाना, चुन लिया जाना, मुंतखब कर लिया जाना, मिट्टी से बनाया जाना, मिट्टी से बनाया गया हमको भी अंबिया को भी, हमारी मिट्टी फर्श खाक है, अंबिया की मिट्टी जन्नत की मिट्टी है, हम जैसे चुने गए वैसे ही अंबिया चुने गए, तो उनमें से कुछ रसूल हुए, रसूलों में कुछ वो मकबूल हुए, और मकबूलों में से सबसे आखिर में महबूब हुए महबूब रब्बुल आलमीन हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये इंतखाब हुआ, और ये इंतखाब हुआ कैसे, इसको कुरान में अल्लाह ने फरमाया इन्नल्लाहा अस्तफा आदमा, अल्लाह ने चुना है, अल्लाह ने निकाला है, अल्लाह ने अलहदा किया है, अल्लाह ने मुंतखब किया है, अल्लाह ने उनको यानी छांटा है एक मजमा में से, अम्बिया की जमात में से रसूल निकाले गए, रसूलों की जमात में से मकबूल निकाले गए, मकबूलों की जमात में से महबूब रब्बुल आलमीन निकाले गए। इन्नल्लाहा अस्तफा, हक तआला जल्ल शानहू ने अम्बिया की मुकद्दस जमात से मुंतखब फरमाया। जैसे फ़ायदा हमारे लिए था ज़मीन से बनाए जाने का, अम्बिया के लिए भी फ़ायदा ज़मीन से बनाए जाने का। हमारे लिए इंतखाब फर्श खाक का, जो दुनिया की फर्श खाक है, अम्बिया के लिए जन्नत की खाक का, ये इंतखाब हक तआला जल्ल शानहू का है। यही वजह है कि मैंने रिवायत सुनाई कि इन्नल्लाहा हर्रम अलल अर्द, अल्लाह ने ज़मीन पर हराम कर दिया है अन यअकुल अजसादिल अंबिया, कि अंबिया के जिस्मों को खाए, वो खाई नहीं सकती, वो जन्नत की चीज़ों को क्या खाए। ये इंतखाब, ये अस्तफा है, ये निकाला जाना है, ये छांट लिया जाना, ये मुंतखब कर लिया जाना, جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی افضلیت باعتبار بشریت بھی ہے، یعنی جس لبادے میں بشریت کہ جس لبادے میں اس کائنات میں آئے وہ بھی منتخب کیا ہوا اور چھانٹا ہوا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیضان کو حق تعالیٰ نے ہر جگہ جاری فرمایا، بالآخر آپ پر اس نعمت کو تمام فرمایا، یہ بھی قرآن مجید میں موجود ہے۔ حق تعالیٰ جل شانہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نور بنایا اور پہلے بنایا، اول ما خلق اللہ من نوری او کما قال النبی الامین علیہ الصلاۃ والتسلیم، سب سے پہلے حق تعالیٰ نے میرے نور کو پیدا فرمایا، آپ نے روایت سن رکھی، حق تعالیٰ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کو پیدا فرمایا، پیدا فرمایا اس کے بعد جھگڑے ختم ہو جاتے ہیں، لیکن کچھ لوگ اور جھگڑوں میں پڑ جاتے ہیں، میں ان جھگڑوں میں جانا نہیں چاہتا، میں تو صرف ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں سیرت کے موضوع سے متعلق، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نور پیدا کیا، پیدا کرنے والا کون ہے؟ خالق النور، نور کا پیدا کرنے والا اللہ ہے، حق تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کو پیدا فرمایا۔ اب اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فیضان پوری انبیاء میں جاری فرمایا، جیسے پوری کائنات آپ کی مرہون منت ہے، انبیاء کی نبوت آپ کی مرہون منت ہے، رسولوں کی رسالت آپ کی مرہون منت ہے، کتابیں جو دنیا میں بھیجی گئیں وہ آپ کی کتاب کی مرہون منت ہے، یہ کیسے فرمایا گیا؟ یہ کیا اپنی مرضی سے کہا جا رہا ہے؟ نہیں میرے دوستو، یہ قرآن میں ہے، وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ، حق تعالیٰ جل شانہ نے ہر نبی سے عہد لیا ہے کہ اگر تمہارے زمانے میں میں اس نبی کو بھیج دوں جو نبی آخر الزماں ہیں تو تم پر لازم ہے کہ تم اس کا کلمہ پڑھو گے۔ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، سب سے اللہ نے عہد لیا، اس کو یوں کہنا چاہیے کہ اللہ نے سب سے وعدہ لیا کہ جب اگر ہم نے بھیج دیا تمہارے زمانے میں اس نبی آخر الزماں کو تو اس کا کلمہ ہی نہیں پڑھنا ہے، اس کا ساتھ دینا ہے، اور ساتھ بھی ایسا دینا ہے جیسے امتی غلام کی حیثیت سے ساتھ دیتا ہے، یہی وجہ ہے یہ فضیلت سب کو حاصل نہیں جناب عیسیٰ علیہ السلام کے علاوہ، کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے یہ شرط اور یہ قبولیت یا یہ مرتبہ دے دیا کہ آپ کو ایک حیثیت دے دی جاتی ہے، وہ یہ کہ آپ اپنے زمانے میں نبی ہوں گے، لیکن نبی آخر الزماں کی زمانے کی تصدیق اپنے زمانے میں کرنے کے بعد ہم تمہیں اٹھا لیں گے، اور جب اٹھایا جائے گا تو ایک آخری لمحے میں پھر تمہیں دنیا میں بھیجا جائے گا، اور جب تم دنیا میں جاؤ گے تو تم اس کی تصدیق کر دو گے تاکہ میری حجت تمام ہو جائے اور جو میں نے بتایا ہے وہ واضح ہو جائے، اور نبی کی امتی نبی کے امتی ہونے کی حیثیت سے دنیا میں آؤ گے۔ چنانچہ جب وہ نازل ہوں گے بیت المقدس کے مناروں پر تو لکھا ہے تاریخ دانوں نے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آگے بڑھایا جائے گا تو وہ کہیں گے کہ نہیں میں آگے نہیں بڑھ سکتا، چنانچہ امام مہدی نماز کی امامت فرمائیں گے، حضرت عیسیٰ پیچھے مقتدی ہو کے کھڑے رہیں گے۔ پوچھا گیا کہ کیوں؟ کہا کہ میں تو امتی بنا کے بھیجا گیا ہوں، اور نبی کا کام اس نبی کے جو پیروکار ہیں ان کی ذمہ داری میں امامت کا جو فریضہ امام مہدی ادا کر رہے ہیں میں اس کی اتباع کر کر یہ بتانا چاہتا ہوں کہ میں بحیثیت امتی آیا ہوں بحیثیت نبی نہیں، اس واسطے میں پہلے اقتدا میں آ رہا ہوں۔ دو باتیں میں نے عرض کی، ذہن آپ کا کام کر رہا ہو تو ذہن میں رکھ لیں، ایک ہوتا ہے اجسام بنایا جانا، اجسام بنائے گئے مٹی سے، ہمارے اجسام بھی بنائے گئے دنیا کی مٹی سے، انبیاء کے اجسام بنائے گئے جنت کی مٹی سے، مٹی و جنت کی ہے کہاں؟ ما بین بیتی و منبری روضۃ من رياض الجنہ، حدیث میں نے عرض کر دی۔ اس کے بعد منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم، اس پر دلالت کرتے ہوئے آیت پیش کی ہیں۔ اس کے بعد والے مرحلے میں جو بات میں نے عرض کی کہ انبیاء مختص کر لیے گئے اور چن لیے گئے عام انسانوں کے مقابلے میں، اور پھر نبیوں میں بھی کچھ مراتب والے ہیں جن کو رسول بنانے کے لیے اللہ نے چنا اور چھانٹ کر علیحدہ کیا، اور رسولوں میں کچھ مقبول بنائے، پھر مقبولوں میں محبوب بنائے، محبوب جناب رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کو بنائے، اس کے لیے حق تعالیٰ نے فرمایا وَكَذَلِكَ يَجْتَبِيكَ رَبُّكَ، آپ کے رب نے آپ کو چن لیا انبیاء کے ان نفوس قدسیہ میں سے تاکہ آپ کے جسم مبارک میں وہ نور ڈالا جائے۔ اب جیسے اس کائنات کا نظام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں چلتا ہے، اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فیضان انبیاء کی نبوت میں، رسولوں کی رسالت میں، اتاری گئی کتابوں میں ہے، اور آپ کی کتاب کی گویا آپ کو جو کتاب دی گئی اس وہ کتاب سے فیضان دیا گیا، کیونکہ قرآن مجید میں ہے من کتاب، نبیوں کو دیا گیا، کہاں سے دیا گیا؟ نبی علیہ السلام کے فیضان سے نبوت کا حصہ، من کتاب، پھر آپ کے کتابیں جو اتاری گئیں آپ کی کتاب کا کچھ حصہ دیا گیا، پوری کتاب کہاں ہے؟ پھر اللہ تعالی جل شانہ نے جب قرآن اتارا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ فرمان اتارا، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، آج کے دن میں نے آپ پر نعمت کو تمام کر دیا، یعنی اب تک جو کچھ دیا گیا تھا اسی میں سے دیا گیا تھا، اسی میں سے دیا گیا تھا، اب جو دیا گیا ہے وہ تھوڑا نہیں ہے، یہ تو پورا کا پورا ہے۔ تو لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مرتبہ واضح ہوتا ہے کہ آپ تمام انبیاء میں سب سے زیادہ محب اور محبوب تھے۔ اسی لیے ہمارے شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا، یوں تو اونچے اونچے سب انبیاء ہیں، ان سے اوپر حبیب خدا ہیں۔ حبیب خدا کا جو لفظ آیا ہے اس کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ حق تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور محبت نصیب فرمائے اور آپ کی سنتوں کو زندہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علم
لا اله الا الله إلا الله اللهم صل وسلم وبارك وسلم على سيدنا बाहर एक सवाल कर रहा था, जाना चाहूंगा दादाजी को इंद्राजी तो आला रही हमें यह लगा है मुम्मती اللهم اغفر كل ذنب وبارك فيه اللهم اغفر كل ذنب وبارك فيه اللهم اغفر كل ذنب وبارك فيه اللهم اغفر كل ذنب وبارك فيه
ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب يا الله من يغناهم كما عفوا المعجزي فتعون قدر بدل في المعجزي سيئات وحسنات سبدل في المعجزي يا الله رحمك كرمك عفو عافيتك قدر بدل كما عملت المعي يا الله هم بڑے گنہگار ہیں اے اللہ بے شک گنہگار ہیں اے اللہ رات کے اندھیرے میں دن کے اجالے میں آپ کی نافرمانیاں کرتے رہیں اے اللہ چھپ کے اعلانیاں آپ کی نافرمانیاں کرتے رہیں اے اللہ برملا آپ کے نبی کی سنتوں کے خلاف کرتے رہے اے اللہ اس ظلم عظیم کو معاف فرما دیجیے اے اللہ ان گناہوں کو معاف فرما دیجیے اے اللہ ہر چھوٹے گناہ کو معاف فرما ہر بڑے گناہ کو معاف فرما ہر چھپ کے کیے گناہ کو معاف فرما
ہر علانیہ کے گناہ کو معاف فرما، ہر اکیلے پن میں کیے گناہ کو معاف فرما، ہر اجتماع میں کیے گناہ کو معاف فرما۔ اے اللہ ہمارے ہر چھوٹے بڑے گناہ کو معاف فرما، ہر چھوٹے کے گناہ کو معاف فرما، ہر بڑے کے گناہ کو معاف فرما، ہر نوجوان کے گناہ کو معاف فرما۔ اے اللہ ہر مرد کے گناہوں کو معاف فرما، ہر عورت کے گناہوں کو معاف فرما، نوجوان بچیوں کے گناہوں کو معاف فرما۔ اے اللہ ہم سب کو پاکیزہ بنا دیجیے، اے اللہ ہم سب کو پاکیزہ بنا دیجیے، اے اللہ ہم سب کو پاکیزہ بنا دیجیے۔ اے اللہ آپ ہمیں شقیم نہ بنائیے، اے اللہ آپ ہمیں سعید بنائیے، اے اللہ ہمیں سعید بنائیے، اے اللہ ہمیں محروم نہ فرما، اے اللہ ہمیں محروم نہ فرما۔ اے اللہ ہم سے بہت بڑے گناہ ہوئے ہیں، اے اللہ ہم اقرار کرتے ہیں، اے اللہ ہم اقراری مجرم ہیں، اے اللہ ہم مجرموں کے ساتھ رحم کا معاملہ فرمائیے، اے اللہ ہم مجرموں کے ساتھ رحم کا معاملہ فرمائیے۔ اے اللہ ہم سب کو جسمانی صحت عطا فرما، ہم سب کو روحانی قوت عطا فرما، اے اللہ ہمارے اجسام میں صلاحیت پیدا فرما، اے اللہ ہمارے ارواح کو پاکیزہ بنا دے۔ اے اللہ ہم کوئی نیکی کے قابل نہیں جب تک آپ قوت نہ دیں، اے اللہ آپ ہمیں قابل بنا دیجئے، ہمیں صلاحیت عطا فرما دیجئے، ہمیں نمازی بنا دیجئے، ہمیں روزہ دار بنا دیجئے، ہمیں ذاکر بنا دیجئے، ہمیں صابر بنا دیجئے، ہمیں متقی بنا دیجئے۔ اے اللہ ہم میں بہت سے بے روزگار ہیں، اے اللہ جو بے روزگار ہیں انہیں حلال روزیاں نصیب فرما دیجئے۔ اے اللہ بہت سو کو روزیاں نصیب ہیں مگر برکتوں سے محروم ہیں، اے اللہ ان کو برکتیں عطا فرما دیجئے، ہم سب کو برکتوں سے مالا مال فرما دیجئے۔ اے اللہ ہم میں جو فقیر ہے اسے غنی بنا دیجئے، اے اللہ جو غنی ہے اسے سخی بنا دیجئے، اے اللہ جو سخی ہے اسے متقی بنا دیجئے، اے اللہ جو متقی ہے اس کو پاکیزہ جذبات الہیت عطا فرما دیجئے۔ اے اللہ دنیا اور آخرت کی بھلائیاں مقدر فرما دیجئے۔ اے اللہ ہم ہر شر سے پناہ مانگتے ہیں، اے اللہ شریروں کی شرارت سے، حاسدوں کی حسد سے، باغیوں کی بغاوت سے، اے اللہ مفسدین کے فساد سے، اہل قہر کے قہر سے، اے اللہ دنیا داروں سے، تمام کے شرور سے ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ اس دنیا کے اندر بھی راحتیں نصیب فرما، موت کے وقت کلمہ ایمان نصیب فرما، آخرت کی راحتیں مقدر فرما، دنیا اور آخرت کی بھلائیاں مقدر فرما دیجیے۔ اے اللہ ہمارے بچوں کو ہمارا فرما بردار بنا دیجیے، اے اللہ ہمیں اپنے ماں باپ کا فرما بردار بنا دیجیے۔ اے اللہ جن بچوں سے ماں باپ نالا ہیں، اے اللہ ان بچوں کو سعادت اور توفیق نصیب فرما دیجیے۔ اے اللہ ہمارے ماں باپ کو صحت عطا فرمائیے، اے اللہ ہمارے ماں باپ کو صحت عطا فرمائیے، اے اللہ عافیت نصیب فرمائیے، عافیت کے ساتھ ان کا سایہ دراز فرمائیے۔ اے اللہ ہمارے علماء کی حفاظت فرمائیے، ہمارے مشائقین کی حفاظت فرمائیے۔ اے اللہ ظلم چیخ رہا ہے، اے اللہ ظالم پکار رہے ہیں، ہر طرح سے اے اللہ تیر والے نشان لگے ہوئے ہیں، اے اللہ آپ ہی حافظ اور محافظ ہیں، اے اللہ آپ ہی مہیمن اور ناصر ہیں، اے اللہ آپ مدد فرمائیے۔ ہمارے علماء کی، ہمارے مدارس کی، ہمارے خانقاہوں کی، ہمارے مساجد کی حفاظت فرمائیے۔ اے اللہ ہمارے مشائقین کو صحت عطا فرمائیے، عافیت کے ساتھ ان کا سایہ دراز فرمائیے۔ اے اللہ ہمارے مشائقین کو صحت عطا فرمائیے، عافیت کے ساتھ ان کا سایہ دراز فرمائیے۔ اے اللہ ان کے زیر تربیت اپنی آپ کو چلانے والا بنا دیجیے۔ اے اللہ ہم سب کو سچی پکی محبت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے نصیب فرما دیجئے، اے اللہ ان کا اتباع نصیب فرما دیجئے، اے اللہ ان کی کامل تقلید نصیب فرما دیجئے، اے اللہ دن دوگنی رات چوگنی اسلام کو ترقی عطا فرمائیے، اے اللہ دشمنوں کا منہ کالا فرمائیے، اے اللہ ہر طرح کی ہماری دنیاوی مدد فرمائیے، اے اللہ اخروی مدد فرمائیے، اے اللہ جسمانی اعتبار سے جو کمزوریاں ہیں انہیں دور فرما دیجئے، روحانی اعتبار سے جو نقائص ہیں انہیں دور فرما دیجئے، روحانی اعتبار سے کمالات نصیب فرمائیے۔ اے اللہ شیطانی الجھنوں میں پڑھنے سے ہماری حفاظت فرما، اے اللہ جو آصف زدہ ہیں ان کے آصف کو دور فرما، جو مسحور ہیں ان کے سحر کو توڑ دے، اے اللہ جو پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جو مقروض ہیں ان کے فرضوں کی ادائیگی کی صورتیں پیدا فرما دے، اے اللہ ہماری سب کی پریشانیوں کو دور فرما دے۔ اے اللہ ہم سب جو یہاں بیٹھے ہیں ہمیں قبول فرما لے، اے اللہ تیرے دین کی محنت کے لیے قبول فرما لے، تیرے نبی کی سنت کے لیے قبول فرما لے، تیرے نبی کی محبت کے لیے قبول فرما لے۔ اے اللہ ہم سب کو قرآن پڑھنے والا بنا دیجیے، اے اللہ زبانوں میں لذت تلاوت نصیب فرما دیجیے، لذت ذکر نصیب فرما دیجیے، حلاوت ایمانی سے اے اللہ ہم سب کو معمور فرمائیے، اے اللہ ایمان کا کمال نصیب فرمائیے۔ اے اللہ جب تک زندہ رہیں اسلام کا زندہ اور قائم رکھیے، اے اللہ جب اس دنیا سے جانے کا وقت آئے، اے اللہ زبانوں پر کلمے کو جاری فرما دیجیے۔ اے اللہ جو کچھ قرآن مجید پڑھا گیا، اے اللہ جو دینی مذاکرہ کیا گیا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ کیا گیا، اے اللہ آپ کے نام مبارک رٹے گئے، اے اللہ ان کی برکتیں اور ان کی اس کے ثواب کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارک پھر تمام انبیاء کے ارواح مقدسہ، پھر تمام صحابہ کے ارواح مبارکہ، پھر تمام اولیاء کرام کو اس کا ثواب عطا فرمائیے، خاص طور پر ہمارے پیر حضرت صوفی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ اس کا ثواب عطا فرمائیے، اللہ تمام مؤمنین عموماً تمام مؤمنین اور مؤمنات کو اس کا ثواب عطا فرمائیے، اے اللہ ان کی قبروں میں کروٹ کروٹ راحتیں اور نعمتیں نازل فرمائیے، جنت کا گڑھا بنائیے، اے اللہ عافیت نصیب فرمائیے، اے اللہ ہم سب کو اس کی برکتوں سے مالا مال فرمائیے، ہمیں کچھ مانگنا نہیں آتا، اے اللہ ہم فقیر ہیں، ہم نے فقیرانہ حیثیت سے تیری بارگاہ میں چند سوال کیے ہیں، اے اللہ تو سب کو دے دے پھر بھی تیرے خزانے میں کوئی کمی نہیں آئے گی، اے اللہ تو اپنے خزانے کھول دے، ہم سب کو علم سے مالا مال فرما، اے اللہ ہم سب کو علم سے مالا مال فرما، ہم سب کو علم و حکمت سے مالا مال فرما، ہم سب کو علم و حکمت سے مالا مال فرما، اے اللہ جو مانگا ہم نے اپنی فقیرانہ حیثیت سے مانگا ہے، اے اللہ تو بادشاہوں کا بادشاہ ہے، اے احکم الحاکمین تجھ سے بڑا کوئی حاکم نہیں ہے، اے اللہ تجھ سے بڑا کوئی رب نہیں ہے، اے اللہ تو ہی سارے جہاں کی ربوبیت کرنے والا ہے، ہماری ہر ضرورت کو اپنی شایان نشان پورا فرما، اے اللہ ہم ہر وہ خیر مانگتے ہیں جو خیر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگا ہے ہمیں بھی مقدر فرما دیجئے، اے اللہ ہم اس شر سے پناہ مانگتے ہیں جس شر سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگی ہے، اے اللہ ہم سب کو حفاظت میں رکھیے، اے اللہ ہماری یہ دعائیں اپنی بارگاہ میں اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں قبول فرما لیجیے، وصلی وسلم مبارک علی حبیبک سید المرسلین، الحمدللہ.